ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 5 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ذمہ داری دی تھی اس سے ان کے ازل تک بات کس طرح پہنچی, اس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. سیاق یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حرم کو اب پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز قرار دے دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ یروشلم کا مرکز اب اسی کے تحت رہے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رویا دکھا کر یہ حقائق واضح کیے گئے. اس رویا کے ذکر سے سورہ شروع ہوئی اور پھر وہ تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کر دی. اس میں اتنی بات زیر بحث آ چکی ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کی وعید کس طریقے سے پوری ہوئی. چنانچہ فرمایا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَاسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَاسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زور آور تھے, سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا. یعنی پہلی مرتبہ جب بخت و نصر نے ان پر حملہ کیا, ہیکل کو برباد کر دیا, یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے بندے تھے جنہیں میں اٹھا کر لے آیا. ان کو اپنے زور آور بندے کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت اس معاملے میں کیا رہی ہے؟ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. اب یہ فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی, یعنی ان پر جو قیامت ٹوٹ پڑی تھی وہی قیامت پھر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑی. پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور تمہارے لیے ہم نے معافی کا اہتمام کر دیا, اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے, اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا. یہ دوسری مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے کا ذکر ہے. یہ کس طرح ہوا اس کو میں نے حواشی میں واضح کیا ہے. ایک عرصے کی غلامی کے بعد یہود میں رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی, یعنی جو سرکشی پیدا ہو گئی تھی اس کی سزا ملی. دنیا بھر میں رسوا ہوئے, ان کی اپنی سلطنت ختم ہو گئی, وہ شہر ختم ہو گیا جو ان کا مرکز تھا, ہیکل برباد کر دیا گیا, اور جو کچھ ان پر بیتی اس میں یہ بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ انہی بستیوں میں بستے رہیں, وہ ان کو غلام بنا کے لے گئے. ایک عرصے کی غلامی کے بعد یہود میں رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی, یعنی پوری قوم میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم کیا چیز کھو بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے, زاری کی, اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند کرنا شروع کیا. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بحثیت مجموعی پوری قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی غیر معمولی صورتحال نمایاں ہونا شروع ہو گئی. یہ کیفیت پیدا ہوئی تو خدا نے دوبارہ ان کی مدد کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. قرآن میں جو اصول بیان ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ خود اس کے باطن میں تبدیلی نہیں آ جاتی. ان کے ہاں تبدیلی آئی، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوا، انہوں نے اپنی اصلاح کی. ان کے ہاں جو مصلحین پیدا ہوئے، ان کی بات پر توجہ دی، اللہ کی شریعت سے دوبارہ تمسک کیا، اس کی پابندی کا عہد کیا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور پھر ان کی مدد کی. وہ کیسے ہوا؟ چنانچہ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا، یعنی وہ جو فرمایا ہے کہ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی، تو یہ اس طرح ہوا کہ بخت و نصر کے اخلاف آہستہ آہستہ مغلوب ہونا شروع ہوئے، ان کی اپنی سلطنت ختم ہونا شروع ہو گئی. اور 539 قبل مسیح، 586 قبل مسیح میں یہ غلام بنائے گئے تھے، ان پر حملہ ہوا تھا، اور 539 قبل مسیح میں شاہ ایران سائرس نے کلدانیوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا. یہ کلدانی تھے اور یہی وہ بڑی قوم تھی جس کو ایک زمانے میں غیر معمولی عروج حاصل تھا. ان میں اور ایران کی سلطنت میں کشمکش رہتی تھی. یہ دو بڑی سلطنتیں رہی ہیں، بابل کی سلطنت اور ایران کی سلطنت. تو ایران میں سائرس نے تاخت کی اور ان کو شکست دے کر ان کے ملک پر بھی قبضہ کر لیا. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عراق کا بڑا علاقہ ہے، اور یہ معلوم ہے کہ مصر کی تہذیب، عراق کی تہذیب جس کو آپ دجلہ و فرات کی تہذیب کہتے ہیں، یہ بڑی پرانی تہذیبیں ہیں. اس کے بعد اس نے یہود پر یہ عنایت کی، یعنی سائرس نے جب اس علاقے پہ قبضہ کیا تو یہ غلام تھے اور جگہ جگہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اس نے یہود پر یہ عنایت کی کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی. بین ہی یہی معاملہ ہمارے عہد میں پیش آیا ہے، جس میں جب پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور سلطنت برطانیہ نے اس سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، تو انہوں نے بھی ان کو وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا ہے. اس کے بعد اس نے، یعنی شاہ ایران سائرس نے، یہود پر یہ عنایت کی کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی. یہود نے واپس آ کر، یعنی یہ آئے دنیا بھر سے، انہوں نے ہجرت کی، وہاں واپس آئے. اس وقت کی دنیا، یہود نے واپس آ کر ہیکل مقدس کو نئے سرے سے تعمیر کیا. وہ بالکل زمین بوس کر دیا گیا تھا، ہیکل کو انہوں نے تعمیر کیا، اور اس وقت عزیر علیہ السلام ان کے رہنما تھے، اور عزیر علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنے آپ کو بڑی حد تک بحال کر لیا، یعنی رہنمائی بھی قبول کی، تورات بھی جس طرح کے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے دوبارہ ترتیب دی گئی. اور اس وقت جو تورات ہمارے پاس ہے وہ وہی سیدنا عزیر کی ترتیب دی ہوئی تورات ہے. انہوں نے اپنے حافظے سے اور جو کچھ مواد میسر تھا دوبارہ تورات کو لکھا، جس کے بعد بنی اسرائیل کو خاصا فروغ حاصل ہوا. پھر اللہ نے بھی عنایت کی. تو یہ دیکھیے پوری بات ایک جملے میں بیان کی ہے، پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی، یعنی جنہوں نے آ کر تمہارے شہر کو برباد کیا تھا، تمہیں غلام بنایا تھا، جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا پھر ہم نے وہی ان کے ساتھ کر ڈالا. پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے، یعنی اب بڑا فروغ حاصل ہوا، اولاد بھی ہوئی، مال بھی بہت ملا. اس زمانے میں یہی تھا کہ ڈور ڈنگر ہیں، گلے ہیں، جانور ہیں، اس کے ساتھ
تمہیں
اگر کھیتی ہے تو بس یہی پال تھا، یہی طاقت تھی
حاصل ہوا،
اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا، یعنی ان کے ہاں ہر لحاظ سے بڑی فراوانی ہوئی، بڑی افزونی ہوئی، مال بھی ملا، معیشت بھی بحال ہوئی، اور ان کی آبادی بھی بہت بڑی، تو یہ ایک بڑی جماعت بن گئے۔ میں نے لکھا ہے کہ قرآن نے یہ اسی فضل و عنایت کا ذکر کیا ہے، تو اس طرح یہ دوبارہ اسی سرزمین میں آ گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، یہ تمہارے لیے سبق تھا، یعنی اس طریقے سے ہم نے تنبیہ کی تمہیں کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ یعنی اللہ کا قانون بیلاغ قانون ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا انتخاب کر لے تو پھر اس کی رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے، بلکہ ان کے لیے خصوصی قانون ہے۔ وہ تورات میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، اور پیغمبروں کے بارے میں بھی وہی قانون ہے۔ وہ اگر غلطی کریں گے، جیسے کہ سیدنا یونس کے بارے میں معلوم ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، تو پھر ان کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دی کہ وہ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ اللہ کو پکار اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، قوم میں واپس آئے، اور قوم میں بھی بہت بڑے پیمانے پر رجوع ہوا، جیسا کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے کا بادشاہ، نینوا کا علاقہ ہے یہ، یہی علاقہ ہے جس سے یہ کلدانی اٹھے ہیں اور دوسری قومیں اٹھی ہیں، تو بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر باہر آ گیا، پورے شہر نے توبہ و استغفار کی اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کو مانا۔ ان کے ساتھ بھی یہ بتایا ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ہوا، اور اس موقع پر قرآن نے یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ کا بیلاغ قانون یہی ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ یعنی یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، اس کا قانون ہے، اس کے مطابق نتیجہ نکل آئے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ فرمایا یہ پہلا وعدہ تھا، یعنی پہلی مرتبہ تمہارے عذاب کی جو وعید ہم نے سنائی تھی وہ اس طرح پوری ہو گئی۔ پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے، یہ بتایا گیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد پیدا کرو گے، اور دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح تم پر اپنا عذاب نازل کریں گے، تو یہ اب دوسری مرتبہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی مرتبہ ایک قوم نے آ کر تباہ و برباد کر دیا تھا، دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ اس میں جملے کا ایک حصہ مقدر ہو گیا ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ اصل میں محذوف ہیں۔ یعنی کیا الفاظ؟ تو ہم نے اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کھڑے کیے، پیچھے بھی چونکہ ذکر آ چکا تھا، تو یہاں اگلے جملے اور اس جملے نے بتا دیا کہ اتنا حصہ مقدر ہے۔ آیت میں لیسو کا لام انگلی اٹھا کر ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آگے پھر یہ بیان کیا کہ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے، تو ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ لیسو وجوہکم، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ ولی یدخل المسجد، اور تمہاری مسجد میں داخل ہو جائیں، کما دخلوا اول مرہ، اسی طرح مسجد میں گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے۔ یعنی جو کچھ اس وقت ہوا تھا وہی ہم نے دہرا دیا۔ وَلَيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔ جس طرح کا عذاب اس وقت آیا تھا، جیسی محکومی کا نتیجہ اس وقت نکلا تھا، جس طرح ان کی سلطنت اس وقت تباہ و برباد ہوئی تھی، جس طرح اس وقت یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ یہ کب ہوا؟ اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس تباہی کا ذکر ہے جو مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ تیتوس، ٹائٹس کہا جاتا ہے جسے، کہ ہاتھوں یہود پر آئی۔ یہ معلوم ہے کہ بڑی حد تک تو محکومی میں تھے۔ سیدنا مسیح کی جب بعثت ہوئی تو وہ گویا ان کے آخری رسول تھے۔ سیدنا مسیح کی بعثت بڑے غیر معمولی حالات میں ہوئی۔ ان سے پہلے سیدنا یحییٰ نے ان کی منادی کی، وہ پیدا ہوئے تو بن باپ کی پیدائش تھی، ان کو بڑے غیر معمولی معجزات دیے گئے، ہر لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی حجت بن کر زمین پر آئے۔ پھر اپنی بستی سے جب وہ یروشلم میں آئے تو اگر کبھی انجیل میں پڑھے تو وہ بڑی دل نواز تفصیلات ہیں۔ انہوں نے آ کر ان کو ایک مرتبہ پھر متنبع کیا، ان کی بستیوں میں جا کر متنبع کیا، ہیکل میں کھڑے ہو کر متنبع کیا، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے مذہبی پیشوا، ان کے علماء ان کی بات سنتے اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بھی بچاتے اور سرفرازی بھی پاتے، یہ انہی کی جان کے درپے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس پیغمبر سے نجات حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ اپنے حکمرانوں سے یہ کہا کہ ان کو صلیب دے دی جائے۔ اپنی طرف سے جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کو محفوظ رکھا۔ اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ اس وقت کی انجیل، متی کی انجیل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں انہوں نے بتا دیا کہ میں تو اب چلا جاؤں گا، لیکن میں دوبارہ آؤں گا، اور میرا یہ آنا، یہ جو اس وقت ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے، اس کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے ہوگا، اور یہ آنا ایسا ہی ہوگا جس طرح کہ نوح کے زمانے میں خدا زمین پر آ گیا تھا۔ یہ گویا عذاب کی پیشین گوئی تھی جو سیدنا مسیح نے کی، اور یہ حرف بحرف ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے 15-20 سال بعد پوری ہو گئی۔ یعنی وہ نہ صرف یہ کہ آئے، بلکہ اس شان کے ساتھ آئے کہ دنیا کی تاریخ میں کم واقعات اتنے درد انگیز اور اتنے غیر معمولی ہوئے ہوں گے۔ تو آنا اصل میں ایک تمثیل تھی اس بات کی کہ پیغمبر جب اتمام حجت کر دیتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ یہ وہی قانون ہے جس کو میں نے قانون اتمام حجت سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی ہر پہلو سے وضاحت کر دی ہے کہ جب اللہ کے رسول زمین پر آتے ہیں تو ان کی قوموں کے لیے ایک عدالت لگ جاتی ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یا ہجرت کرتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ 70 میں صادر ہوا، اور اس طرح وہ نسل جس نے سیدنا مسیح کو دیکھا تھا، جن پر اللہ کی حجت پوری ہوئی تھی، وہ سب اس عذاب کی زد میں آ گئی۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ یہ اس تباہی کا ذکر ہے جو مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ تیتوس کے ہاتھوں یہود پر آئی۔ اس موقع پر ہزاروں مارے گئے، ہزاروں غلام بنائے گئے، ہزاروں کو پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور ہزاروں ایمفی تھیٹروں اور کلوسیوموں میں لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے مختلف شہروں میں بھیج دیے گئے۔ اس طرح کی یہ غیر معمولی تباہی تھی۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین نے اپنے لیے چن لیں، اور یروشلم کا شہر اور اس کی مسجد سب زمین بوس کر دیے گئے. یعنی یہ دوسری مرتبہ ہوا. اس عذاب کو سیدنا مسیح نے اپنے آنے سے تعبیر کیا تھا کہ میں آیا تو رحمت بن کے تھا, لیکن تم نے اگر نہیں مانا تو پھر میں یہ کروں گا. چنانچہ یہی ہوا, اور اللہ کے قانون کے مطابق اس نسل کو یہ سزا دے دی گئی. تو یہ قرآن نے دوسری مرتبہ کے عذاب کا ذکر کیا ہے جو سیدنا مسیح کے بعد آیا, اور پھر یہ دنیا میں اسی طرح سے منتشر ہو گئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا. یہ پہلا وعدہ تھا. اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کر کھڑے کرتے ہیں. یعنی اب یہ ٹائٹس کی قیادت میں رومیوں نے آ کے تباہ و برباد کر دیا, اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے, اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں. ما لو تدبیرا عسا ربکم من یرحمکم. اب یہ دونوں مرتبہ جو کچھ ہوا اس کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے, اب بھی عجب نہیں ہے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے. یعنی اگر رجوع کرو گے, ہماری طرف لوٹو گے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا تھا, بڑی ذمہ داری دی تھی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے خاص کیا تھا. میرا قانون پھر بے لاگ طریقے سے حرکت میں آئے گا اور تم پر پھر میری رحمت ہوگی. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں, لیکن اس کے وہی شرائط ہیں جو پہلی دفعہ تم نے پورے کیے تو تمہیں خوشحالی نصیب ہوئی, تم واپس آئے, تم اپنی سرزمین میں آباد ہوئے. اب بھی عجب نہیں ہے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے. یہ بات کہی, ظاہر ہے اس میں بڑی امید بھی ہے, شفقت بھی ہے, لیکن پھر فوراً بات تنبیہ کی, وَإِنْ اُتُّمْ اُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا. لیکن یاد رکھو, اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. یعنی ہمارا قانون پھر دوسرے پہلو سے بھی اسی طرح گردش میں آ جائے گا. اس میں یہ بتا دیا کہ اس عذاب کے بعد بھی موقع موجود ہے. جب اپنے آپ کو درست کرو گے, اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا, اور جب پھر وہی سرکشی اختیار کرو گے, پھر اسی طرح سزا دی جائے گی. چنانچہ سورہ آراف میں پھر بتا دیا گیا ہے کہ یہی معاملہ ان کے ساتھ قیامت تک رہے گا, اور اسی طرح سے ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برستا رہے گا. اپنی قومی حیثیت میں جب یہ اچھا رویہ اختیار کریں گے تو مہلت ملے گی, اور وہ وقتاً فوقتاً ملے گی, اور اس میں اللہ کی رحمت بھی ہوگی. اور جب پھر گریز و فرار کے راستے اختیار کریں گے, یہاں تک کہ نوبت سرکشی تک پہنچ جائے گی, تو اسی طرح پھر پکڑے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے, یعنی جو کچھ اب ہونا ہے. لیکن یاد رکھو, اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے, دنیا میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کی دوزخ تیار ہے, اس کے قوانین بھی الگ ہیں, اس میں فیصلے کے طریقے بھی الگ ہیں. وہاں فرد فرد کو الگ کر کے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا. جہنم کو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا, یعنی وہ منکر جو اپنے انکار پر جم جائیں, جو صحیح راہ کو اختیار کرنے سے انکار کر دیں, جو جانتے بوجھتے حقائق سے گریز کریں, جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. اس پر میں نے لکھا ہے, یعنی جو حقائق کو اس طرح بچشمے سر دیکھ لینے کے بعد بھی انکار کر دیں. یعنی ان کی تاریخ یہ ہے, یہ تاریخ یہ پڑھتے ہیں, یہ ان کے ہاں ہر شخص کے ہاتھ میں ہے, یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قوم جو کچھ اس کے ساتھ اس پچھلے سارے عرصے میں ہو چکا ہے, اس کو بچشمے سر دیکھ رہی ہے. اس کے لیے اس کی اپنی سرگزشت اور اپنی داستان ہے. اس طرح بچشمے سر دیکھ لینے کے بعد بھی انکار کر دیں, یہ ان یہود کو براہ راست خطاب فرمایا ہے جو قرآن کی مخالفت میں منکرین قریش کے ہم نوا ہو کر ان کی پشت پناہی کر رہے تھے. یعنی اب خطاب کن کو کیا گیا ہے؟ ان یہود کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے. ان سے کہا گیا ہے کہ اپنا رویہ تبدیل کرو, تمہیں ایک مرتبہ پھر موقع ملا ہے, اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے, تمہاری بستیوں میں وہ موجود ہیں, یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت کو دوبارہ پا لینے کا موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن تم تو منکرین قریش کے ہم نوا ہو گئے ہو, تمہیں آگے بڑھ کر اس نبی امی کو ماننا تھا, ان کی تائید کرنی تھی, ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, اس کے بالکل برخلاف تم نے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں اس آیت کے تیور لحاظ رکھنے کے قابل ہے, یعنی اس میں جو اسلوب اختیار کیا ہے اور جو لب و لہجہ ہے, پہلے تو بات غائب کے سیگے سے فرمائی, یعنی اس طرح ذکر کیا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا, پھر متکلم کا سیگا آ گیا یعنی خطاب کیا, پھر ان اتو مدنا میں متکلم کا سیگا آ گیا, یعنی اگر تم, اب گویا براہ راست خطاب کر لیا. پہلے ٹکڑے میں بے پرواہی کا انداز ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ صحیح راہ اختیار کر لو گے تو اپنے ہی کو نفع پہنچاؤ گے, اگر نہ اختیار کرو گے تو اپنی ہی شامت کو دعوت دو گے, خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے. دوسرے ٹکڑے میں نہایت ہی سخت وعید ہے, اس وجہ سے اول تو متکلم کا سیگا آیا جو تحدید و وعید کے لیے زیادہ موضوع ہے, پھر اس میں ابہام و اجمال بھی ہے. یہ تو بتایا کہ ہم لوٹیں گے, یہ نہیں بتایا کہ ہم کس شکل میں لوٹیں گے. یہ بات سمجھنے والوں کی سمجھ پر چھوڑ دی ہے, اور اس جملے کی ساری شدت اس ابہام کے اندر مضمر ہے. یعنی اب کیا ہوگا اگر وہی رویہ اختیار کرو گے, اس کی وضاحت نہیں کی, یہ بتا دیا کہ لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ابہام بھی ہے, اجمال بھی ہے, اور غور کیا جائے تو جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے اپنے تخیل پر چھوڑ کر انہیں بتایا ہے کہ اپنی تاریخ کی روشنی میں خود سمجھ لو یہ ہوا تو کس درجے میں ہوگا اور کس طرح ہوگا. تو ارشاد ہوا کہ پھر آگے جہنم ہے, اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے. اس طرح گویا اللہ تعالیٰ جن قوموں کو یا جن لوگوں کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے ان کے بارے میں پورے قانون کی وضاحت کرتی ہے. ہر شخص جس طرح اس دنیا میں امتحان میں ہے, اسی طرح پیغمبر بھی امتحان سے گزرتے ہیں, اور اس طرح کی قومیں بھی. اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا, ان میں سے پہلے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم کی حیثیت سے کنعان میں آباد کیے گئے, نبوت کو انہی میں خاص کر دیا گیا, ہزاروں سال تک اللہ کی معیت ان کو حاصل رہی. وہ قانون جو پیچھے بیان ہوا ہے وہ دنیا میں لوگوں نے ان کے ہاں روب عمل دیکھا. اس کے بعد ان کے عزل کا فیصلہ کیا گیا, اس فیصلے کی تفصیلات بتا دی گئیں, اس میں بھی بار بار مہلت دی گئی, فرمایا کہ پہلی مرتبہ بھی ہم نے تمہیں تنبیہ کی, تم غلامی میں چلے گئے, محکومی کی سزا دی, معاف کر دیا. دوسری مرتبہ پھر وہی معاملہ ہوا, اب یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے, ایک مرتبہ پھر تمہارے لیے موقع ہے, تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو, لیکن ہمارا قانون وہی ہے. اس میں ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جب کسی قوم کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر فرد فرد کے معاملے دنیا میں تو قومی حیثیت سے الگ نہیں کیے جاتے, لیکن قیامت میں فرد فرد زیر بحث آ جائے گا, اور اس میں پھر جیسے کہ سورہ معون میں بتایا ہے, سورہ تین میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو سچے ایمان پر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کو اجر عطا فرمائے گا, لیکن منکروں کو وہاں پر بھی آخری سزا کے حوالے کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن پر حجت بھی پوری ہوئی, جنہیں ہر لحاظ سے دین بھی واضح طور پر پہنچا دیا گیا, جن کو ہدایت بھی مل گئی، جنہوں نے پیغمبروں کی پوری تاریخ بھی اپنے ہاں دیکھ لی، ان کے لیے یہ سب کچھ گویا بچشم سر کا مشاہدہ بن گیا، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہوا معاملہ ہو گیا. لہٰذا پھر ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی سزا ہے اور آخرت میں بھی یہی صورت ہے. یہ سب بتا دینے کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مشرکین دونوں کو آگے پھر خطاب کیا ہے، اور گویا سورہ میں اصل خطاب اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ ابتدائی واقعات تھے جو بیان کر دیے گئے ہیں. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.